الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو, میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا, لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے, اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو, اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے.
سامعین, ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ انفال کی 12 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی اصغر برومند, معاف کیجیے گا, قاری تھے حسین مسکری. سامعین, ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی لمحات بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی, اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ سامعین یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری نے کہا ہے کہ عاشورہ تجدید بیت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ تمسک کا دن ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یوم عاشورہ پر مسلمانوں کے لیے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کربلا ہمیں جرأت و شجاعت کا درس دیتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور جلانے کے واقعات پر 31 جولائی کو رکن ممالک کے وزراء خارجہ کی کونسل سی ایف ایم کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ہندوستان کے قومی انسانی حقوق کمیشن نے بی جے پی حکومت کو منی پور میں انسانی حقوق کی پامالی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری نے کہا ہے کہ عاشورہ تجدید بیت اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمسک کا دن ہے۔ تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری نے کہا کہ عاشورہ تجدید بیت اور اہل بیت پیغمبر کے ساتھ تمسک کا دن ہے۔ اس سال عاشورہ جمعے کے دن آیا ہے۔ اس دن امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے بیعت کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کے ذریعے دشمن دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ یہ دشمن کی غلط فہمی ہے، اور دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ دشمن ان واقعات کے ذریعے فلسطین جیسے ممالک کے حالات سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران سمیت پوری دنیا میں عزاداری کی اس عظیم شاعر الہی کے لیے مومنین امام بارگاہوں اور رضا خانوں میں مجالس منعقد کر رہے ہیں۔ ان مجالس میں قوم و ملت کے درمیان اتحاد و انسجام پیدا ہونے کے علاوہ دلوں کو سکون اور پاکیزگی ملتی ہے۔ حجت الاسلام حاج علی اکبری نے دمشق میں بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے مومنین کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے۔ دنیا میں پھیلے لاکھوں حضرت زینب کے عقیدت مند دشمن کے ان مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یوم عاشورہ پر مسلمانوں کے لیے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کربلا ہمیں جرأت و شجاعت کا درس دیتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ محرم اور عاشورہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے گہری روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حق کے لیے عظیم جدوجہد، قربانی اور شہادت کا دن ہے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کربلا کی جنگ میں ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں غیر متزلزل ایمان، راست بازی اور انصاف کے حصول کا انمول سبق سکھاتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا کا لازوال پیغام آج بھی ہمارے ساتھ گونجتا ہے، جو ہمیں اپنی زندگی میں انصاف، ہمدردی اور استقامت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی خاص وقت یا مقام تک محدود نہیں تھی، یہ سرحدوں سے بالا تر ہو کر نسلوں اور بر اعظموں میں مسلمانوں کے ساتھ گونجتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ یوم عاشوراء ایک یاد دہانی ہے کہ انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے لیے ہمیں جد و جہد کو غیر متزلزل عزم سے ہمکنار ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، یہ وہ راستہ ہے جو دائمی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لے جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ قوم اور پوری امت مسلمہ کو جن چیلنجوں اور آزمائشوں کا سامنا ہے، اس میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حق و مقاصد کے حصول کی راہ میں رکاوٹیں صرف ثابت قدمی، قربانی اور اولو العزمی سے ہی دور ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور سیکیورٹی کے سنگین خدشات کے پیش نظر 10 محرم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع اور کوئٹہ میں 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ حسینی کے موقع پر موبائل فون سروس صبح 6 بجے سے دیر گئے تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ موٹر سائیکلوں کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ صوبہ سندھ میں محرم کے دوران اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی کو اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجالس اور امام بارگاہوں کے علاوہ 5 افراد سے زیادہ کھڑے ہونے پر پابندی کی گئی ہے، جبکہ ہوٹلز اور عوامی مقامات پر وی سی آر اور فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پورے پاکستان میں آج 10 محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے روٹ پر ہونے والی بلند عمارتوں اور مرکزی جلوس کے اطراف اور گزرگاہوں پر اسنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں اور جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ادھر کراچی سے بھی اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے 4,500 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان، ہندوستان اور عراق میں آج عاشورہ حسینی ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام نے عزاداران امام حسین علیہ السلام نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی توہین اور بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شب عاشورہ کی مناسبت سے عزاداران امام حسین علیہ السلام نے مجالس اعضاء اور جلوس میں شرکت کی۔ امام بارگاہوں اور مساجد میں مجالس اعضاء منعقد ہوئیں اور علماء و ذاکرین نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں جرت و ایثار پر روشنی ڈالی۔ عزاداران امام حسین نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی توہین اور بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عزاداران مظلوم کربلا نے اس موقع پر ہاتھوں میں قرآن مجید لے کر لبیک یا کلام اللہ اور لبیک یا حسین کے فلک شکاف نعرے لگائے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور جلانے کے واقعات پر 31 جولائی کو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کی کونسل CFM کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ APP کی رپورٹ کے مطابق OIC کا غیر معمولی ورچوئل اجلاس منعقد ہوگا، جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی اور جلانے کے بار بار ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا یہ ہنگامی اجلاس رواں سال 2 جولائی کو جدہ میں OIC جنرل سیکرٹریٹ میں منعقد ایک غیر معمولی اجلاس کے بعد OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے جاری کردہ حتمی بیان کے جواب میں بلایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ڈنمارک میں 24 جولائی کو انتہائی دائیں بازو کے گروپ ڈانس کے پیٹریاٹر نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، جس میں ایک شخص قرآن پاک کی بے حرمتی اور نظر آتش کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے ایک اور احتجاج میں پناہ گزین سلوان مونیکا نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے لیے مقدس کتاب پر پیر رکھا، لیکن اسے نظر آتش نہیں کیا، جس پر عالم اسلام میں زبردست احتجاج ہوا۔ ہندوستان کے قومی انسانی حقوق کمیشن نے بی جے پی حکومت کو منی پور میں انسانی حقوق کی پامالی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی انسانی حقوق کمیشن نے ریاست منی پور میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذمہ دار بی جے پی حکومت کو قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن نے کہا ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے ریاست منی پور میں فسادات، تشدد، قتل عام اور خواتین کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتیوں کی روک تھام میں سنجیدگی سے کام نہیں لیا ہے۔ نئی دہلی سے بھارتی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے منی پور میں خانہ جنگی پر مودی سرکار کو مرد الزام ٹھہرایا ہے۔ ہندوستان کے قومی انسانی حقوق کمیشن نے مرکز کی بی جے پی حکومت سے منی پور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ ہندوستان کے انسانی حقوق کمیشن نے ریاست منی پور کے فساد سے متاثرین کو معقول معاوضہ بھی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی ریاست منی پور میں تقریباً 3 مہینے سے فرقہ وارانہ اور قبائلی فسادات جاری ہیں۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ منی پور کے فسادات میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 1 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سرزمین فلسطین پر ناجائز قبضے کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عاشورہ، شمشیر پر خون کی فتح اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور اسلامی و انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے اپنے اندر حسینی عزم پیدا کرنے کا دن ہے۔ عاشورہ وہ دن ہے جب نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں حق و باطل، علم و جہل، رضائے الہی اور خواہشات نفسانی کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والی وہ عظیم و بے مثال قربانی پیش کی کہ محرم الحرام کی نسبت ہی امام عالی مقام سے ہو گئی۔ یوم عاشورہ جہاں امام عالی مقام اور ان کے عظیم رفقا کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، وہیں یہ دن ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ ہم واقعے کربلا کی اصل روح اور پیغام کو سمجھیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے ایثار و قربانی کی لازوال مثال پر حقیقی معنوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ عاشورہ
یا یوم عاشورہ کے نام سے موسوم اس یوم شہادت پر رحمت للعالمین کے نواسے سبط اصغر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے جو انہوں نے الہی، قرآنی اور انسانی اقدار اور اپنے جد اور اب کی سیرت طیبہ کی پاسبانی کرتے ہوئے دی تھی۔ تحریک کربلا کے آغاز سے لے کر مارکہ کربلا سجنے اور پھر اس کے بعد کاروان حسینی کے واپس مدینہ آنے تک قدم بقدم حسین شہید اور آپ کے اصحاب نے بشریت کے لیے وہ نقوش چھوڑے جو اس کی سعادت و سربلندی کے ضامن ہیں۔ حسین نے بشریت کو آزاد اور حر بن کے جینا سکھایا۔ حسین نے بتایا کہ جینا اگر ہے تو سربلندی کے ساتھ جینا ہے، اور ایک حسین یا اس کی ڈگر پر چلنے والے بشر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ چند دن کی زندگانی دنیا کے لیے اپنی عزت و حریت کا سودا کرے۔ حسین نے بشر کو بتایا کہ ظلم و استکبار کے خوگر حکام کو لگام دینا ضروری ہے، ورنہ وہ پوری امت اور پورے سماج کو تباہی اور گمراہی کی جانب لے جاتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے بتایا کہ انسانیت کی سعادت و ہدایت کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بھی دی جا سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج اسلامی، قرآنی اور انسانی اقدار اور سادہ لفظوں میں ہر خوبی کا استعارہ ہیں، اور مکتب حسین ایک عالمی مکتب ہے جسے ہر رنگ، نسل، قوم، قبیلے اور مذہب و آئین سے ماورا ہو کر اپنایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ہر کونے اور ہر قوم میں امام حسین علیہ السلام کے نام لیوا موجود ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے اپنی نسبت پر فخر کا احساس کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی اگر ہم دیکھیں تو یہ قربانی اور یہ شہادت کس لیے؟ یہ شہادت دین مبین اسلام کی بقا کے لیے تھی، قرآن کی محافظت کے لیے تھی، یہ قربانی اور شہادت سربلندی اسلام کے لیے تھی۔ آج بھی جہاں جہاں بھی امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ان کی سیرت طیبہ پر گفتگو کی جا رہی ہے، اس کا محور سیرت پیغمبر ختمی مرتبت اور اسی طریقے سے قرآنی آیات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآنی آیات پر عمل کیا، امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو سرخرو کیا اور حق و حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے آشکار کیا۔ امام حسین کا پیغام آفاقی ہے۔ آج دنیا میں استکباری قوتیں مختلف بہانوں سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج استکباری طاقتیں براہ راست اسلام پر حملہ آور ہیں، الہی آسمانی کتاب کی توہین کی جا رہی ہے۔ آزادی رائے اور آزادی بیان کے عنوان سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں کس طریقے سے قرآن کی بے حرمتی کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ہر آنے والا دن اس بات کا غماز ہے کہ مغربی طاقتیں نہیں چاہتیں کہ اسلام کی روشنی، حسینیت کی روشنی دنیا کے گوش و کنار میں پہنچے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اسلام کے آفاقی نظام اور اسلام کی حقیقی جو اس کی شبیہ ہے اس کو دنیا والوں کے سامنے آشکار کریں، اور یہ موقع ہمیں محرم نے فراہم کیا ہے، یہ موقع ہمیں عاشورہ نے فراہم کیا ہے، یہ موقع ہمیں ان ایام نے فراہم کیا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کربلا ہو یا دنیا کا کوئی اور مقام، حسین ابن علی کے چاہنے والے ہر طرف ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کریں۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کیا، اسی طریقے سے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی محافظت کی، نماز کی محافظت کی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی آیات پڑھ کر ہی بتایا کہ ہم محافظ قرآن ہیں۔ لہٰذا جب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم مسلمان ہونے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، تو ہمیں اسلامی اقدار اور قرآنی احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی مسلمانوں کی سربلندی اور مسلمانوں کے لیے قابل فخر چیز ہے۔ آج قرآن کی توہین اور قرآن کی بے حرمتی کا جواب قرآن پر عمل کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، اور دنیا میں قرآن کی تلاوت اور قرآن سے انس جو ہے وہ اس سازش کو ناکام بنا سکتا ہے، اور یہی چیز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے، اور اسی کے لیے ہم آج یہ ایام منا رہے ہیں۔ عاشورہ کا دن ہمیں انسانیت سازی کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کو انسان بنانے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی اس تحریک کو جاری و ساری رکھیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے۔ یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔ یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے۔ یقین دل کو خیال روضۂ اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے۔
سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام سمع امید۔ اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، معاشرے کے لوگ دنیا کے بندے اور غلام ہیں، اور دین ان کی زبانوں کا بازیچہ ہے، اور وہ دین کو اپنے معاش کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور صرف رفاہ و آسائش کی زندگی میں یہ دین کے ساتھی اور ہمراہ ہیں، لیکن آزمائش کی گھڑی میں دیدار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
یا مصطفیٰ،
مقتل میں حسین ابن علی، عصر کا باقی ہے اکبر نا آبا سے جری، رب آدی ہے مسلسل،
رب آدی ہے مسلسل،
دیہی زینا پہ صدا
رشت بلا میں
خاندان رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسیری کے واقعے کے متعلق فقیہ و زاہد علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 11 محرم الحرام کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسین کے اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرو۔ عمر سعد کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام کو ایک بے کجاوا اونٹ پر سوار کیا گیا، اور آپ کے پیروں کو اس کے پیٹ سے باندھ کر ایک بھاری تو گردن میں ڈال دیا گیا۔ ان حالات کے بارے میں خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لشکر ابن زیاد نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گویا ہم اولاد رسول نہ ہوں بلکہ دیلم اور خزر سے لائے گئے غلام ہوں۔ سر ننگے ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، بھائی میرے عباس علمدار کہاں ہو، گردن میں گرا توخے اور پاؤں میں زنجیر، پابند رہی سامنے بیمار کے ہمشیر، طے کیسے کرے راستہ بیمار کہاں ہو، سر ننگے ہے زینب سر بازار کہاں ہو، سر نیزے پہ ہے جسم ہے مختل کی زمین پر، اصغر کا لہو اب بھی چمکتا ہے زمین پر، دیکھو ذرا بھائی کے مددگار کہاں ہو، سر ننگے ہے زینب سر بازار کہاں ہو، بے آس سکینہ ہے تڑپتی ہے یہ کہہ کر، کب سوؤں گی میں بابا کے سینے سے لپٹ کر، تم آ کے سکینہ کو کرو پیار کہاں ہو، سر ننگے ہے زینب سر بازار کہاں ہو، شانے جو کٹے نہر پہ عباس تمہارے، جس طرح سے تم سو گئے دریا کے کنارے، بھولیں گے نتا حشر عزادار کہاں ہو، سر ننگے ہے زینب سر بازار کہاں ہو۔ سامعین، محقق یگانہ ابن قلوہ قمی علیہ الرحمہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زبانی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ گیارہویں محرم کا سورج نمودار ہوتے ہی ہمارے سامنے مصائب کا ایک نیا باب کھل گیا۔ میں نے اپنے بابا کو خاک و خون میں غلطہ پایا، اور اپنے چچا بھائیوں کو شہید اور مقتول پایا، اور اپنی ماں پھوپھیوں اور بہنوں کو دشمنوں کے سامنے ترک و روم سے لائے ہوئے اسیروں کی مانند کھڑا دیکھا۔ یہ تمام مصیبتیں میرے لیے ناقابل تحمل تھیں، اور قریب تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں میرا ساتھ چھوڑ دیتی اور میری روح میرے جسم سے نکل جاتی۔ جب میری پھوپھی نے میری یہ حالت دیکھی تو میرے قریب آئیں اور فرمایا، اے میرے اسلاف کی یادگار، میں یہ تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ میں کیسے گریا اور افسوس نہ کروں، جبکہ میں اپنے سید و سردار، بھائیوں، چچا اور اہل و عیال کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب خون میں غلطاں کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہیں، اور کوئی ان بے کفن لاشوں پر رحم بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے قریب جاتا ہے۔ یہ سن کر میری پھوپھی نے مجھے تسلی دی اور فرمایا کہ میرے لال، اس کی پرواہ نہ کرو، ایک ایسا دن آئے گا جب لوگ آ کر تیرے بابا کی قبر کی زیارت کریں گے۔ اس کے بعد اہل بیت رسول کو شہدا کی لاشوں کے درمیان سے گزار کر کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ ان پریشان کن حالات کے باوجود اس قافلے کو مجمع کثیر کے درمیان گلیوں، کوچوں اور بازاروں سے گزارا گیا۔ شہدا کے سروں کو نوک نیزہ پر رکھا گیا، عورتوں کو بے مخنو چادر پھرایا گیا۔ کوفے کے بغیرت مرد و خواتین اس لوٹے ہوئے قافلے کے تماشائی بن کر آئے۔ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شہر کوفہ کے ایک محلے میں پہنچا تو ایک خاتون جو اپنے گھر کی چھت پر سے ان مناظر کو دیکھ رہی تھی، سوال کیا، اے بی بیو، تم کس قبیلے سے ہو؟ اہل بیت رسول نے جواب دیا، ہم آل رسول ہیں جنہیں ظالم اسیر بنا کر لائے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاتون چھت سے نیچے آئی اور کچھ چادریں اور مکھنے آپ کو دیے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے نورانی سروں کو چھپا سکیں۔
ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ،
ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ، ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ۔
تب قتل ہوا اسباب بھی لٹ جائے ہمارا،
اسباب بھی لٹ جائے ہمارا،
اصغر کے لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا،
لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا،
رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ،
دلگیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ،
جائے میرے اصغر معصوم کا جھولا،
جائے میرے اصغر معصوم کا جھولا،
رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ،
دلگیر کا پردہ، میری دلگیر کا
کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ
ارے معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے
معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے
وہ میرے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے
وہ میرے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے
رہ جائے میری زینب دل گیر کا پردہ
میرے دل گیر کا پردہ
تاریخ اسلام کے عظیم مفکر و مورخ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایک مسلم مزدور کا بیان نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں دار الامارہ کی دیوار پر رنگ کر رہا تھا کہ اچانک شہر کے سم سے گریہ و زاری کی صدائیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگیں میں نے ایک مزدور سے کہ جو اس وقت میرے پاس موجود تھا سوال کیا کہ کیا بات ہے آج کوفہ کے لوگ کیوں رو رہے ہیں اس نے جواب دیا جس شخص نے یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کی تھی آج اس باغی کا سر کوفہ لایا جا رہا ہے میں نے پوچھا وہ باغی کون تھا اس نے جواب دیا حسین ابن علی میں دارالعمارہ سے باہر آیا اور اس طرح اپنا سر پیٹنا شروع کیا کہ مجھے خوف ہوا کہیں میں نابینا نہ ہو جاؤں میں شہر کوفہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ قیدیوں کی آمد کے منتظر ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 40 شکستہ حال اور ٹوٹی ہوئی محملیں 40 اونٹوں پر رکھی ہوئی ہیں جن میں اولاد فاطمہ کو لایا گیا تھا اسی اثنا میں میری نظریں علی ابن الحسین پر پڑی وہ ایک نحیف و کمزور بے کجاوہ اونٹ پر سوار تھے اور گردن سے خون بہ رہا تھا کوفے کے لوگ صدقے کی کھجوریں اور روٹیاں ان کی طرف پھینک رہے تھے لیکن جناب کلثوم سلام اللہ علیہا نے یہ کہہ کر ان کو روکا اے اہل کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے لوگ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر رونے لگے زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے بازار کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت سنی تو میں نے کہا فرزند رسول آپ کی داستان اصحاب کہف سے کہیں زیادہ عجیب ہے وہ مزدور کہتا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ کی عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازوں کو سنا تو آپ نے محمل سے سر باہر نکالا اور کہا اے کوفے والو خاموش ہو جاؤ پھر اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا اے کوفے والو تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور تمہاری عورتیں ہماری اس حالت کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہیں یاد رکھو اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں قیامت کے دن خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا پھر اچانک کچھ نیزوں پر سوار سروں کو لایا گیا ان میں سب سے آگے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر تھا یہ ایسا نورانی سر تھا جو سرکار ختمی مرتبہ سے بہت زیادہ مشابہ تھا اور چہرہ اور محاسن خون میں ڈوبے ہوئے تھے نیزہ بردار کبھی اس کو داہنی جانب لے جاتا اور کبھی بائیں جانب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے سر کی طرف متوجہ ہوئیں تو اپنے سر کو محمل سے ٹکرا دیا میں نے دیکھا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیشانی سے خون بہ کر زمین پر بہنے لگا اور پھر بڑے حزن و ملال کے ساتھ بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھا اے مہتاب ہدایت جیسے ہی تو کامل ہوا تجھے گہن لگ گیا اور تو غروب ہو گیا اے میرے ماں جائے میں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارا انجام یہ ہوگا لیکن ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا اے میرے بھیا اپنی بیٹی سکینہ سے کچھ باتیں تو کر لو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل تمہارے فراق میں کہیں برف کی طرح پانی ہو کر نہ بہ جائے جی ہاں سامعین کوفہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے خطبوں سے گونج رہا تھا اور کوفہ کے عورت و مرد رو رو کر ظالم کو بدعا دے رہے تھے سامعین اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا اجازت دیجیے خدا حافظ
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 مرداد، 11 محرم اور 29 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ محرم سن 61 ہجری قمری کو واقعہ کربلا کے بعد اسیران کربلا کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ 10 محرم سن 61 ہجری قمری کو نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے با وفا ساتھیوں کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے اہل خانہ کو اذیت پہنچانا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ یزیدیوں نے امام کے خیموں کو جلایا اور سارا سامان لوٹ لیا۔ بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا قافلہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا کی قیادت میں 11 محرم کی شام کو کوفے کی طرف چلا۔ حسینی تحریک ایک دوسری شکل میں جاری رہی۔ اگرچہ دشمن نے بظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شکست دے دی تھی، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے بنی امیہ کی ظالم و جابر حکومت کے ظلم و جور سے پردہ اٹھائے جانے سے تاریخ میں امویوں کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام جاویداں ہو گیا۔ انتیس جولائی سن 1883 عیسوی کو فاشسٹ پارٹی کا بانی عامر اور سیاستداں بینیٹو موسولینی پیدا ہوا۔ وہ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گیا۔ موسولینی اٹلی میں فاشسٹ پارٹی قائم کرنے کے بعد انتہائی طاقتور بن گیا اور وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک کو نازی جرمنی کے حامی اور اتحادی کی حیثیت سے دوسری عالمی جنگ میں جھونک دیا۔ اٹلی پر اتحادیوں کے کامیاب حملوں کے بعد موسولینی کی کٹھ پتلی حکومت کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار سوئٹزرلینڈ کی طرف فرار ہوتے ہوئے اٹلی کے حامی ایک گروہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ انتیس جولائی سن 1890 عیسوی کو ہالینڈ کے مصور ونسینٹ وان گوخ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1853 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کی۔ انہوں نے مصوری میں رنگ آمیزی کے پرانے قواعد و اصول کو بدل کر رکھ دیا اور مصوری میں ایک نیا طرز اور اسلوب پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی بہت سی پینٹنگز آج بھی موجود ہیں جو ان کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انتیس جولائی سن 1893 عیسوی کو اردو کے معروف محقق، نقاد اور شاعر مسعود حسن رضوی ادیب ہندوستان کے شہر بہرائچ میں پیدا ہوئے۔ ادب میں ان کی دلچسپی اسکول کے زمانے سے ہی پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک بیاس بھی اسی زمانے میں تیار کر لی تھی جس کا عنوان تھا اشعار برائے بیت بازی، اور اس میں مسعود حسن رضوی ادیب نے الف سے بڑی یہ تک حروف تہجی کے لحاظ سے اشعار جمع کیے تھے۔ وہ بیت بازی میں اتنے ماہر تھے کہ اکیلے ہی پوری کلاس کو ہرا دیا کرتے تھے۔ بی اے پاس کرنے کے بعد انہوں نے ریاستی حکومت کے محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر لی۔ سن 1922 میں وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے اور یہیں سے سبک دوش ہوئے۔ مسعود حسن رضوی ادیب کا سب سے بڑا کارنامہ ابتدائی دور کے اردو ڈرامے اور اسٹیج کے بارے میں لکھی مفصل تاریخ ہے۔ 29 نومبر سن 1975 کو لکھنؤ میں مسعود حسن رضوی ادیب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال کتابوں کے اسی ذخیرے میں ہوا جہاں بیٹھ کر وہ پڑھا لکھا کرتے تھے۔ انتیس جولائی سن 1941 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے اتحادی ملک جاپان نے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک پر قبضے کے لیے اپنے فوجی علاقے کے جنوبی ساحلوں پر اتارے۔ اس سے پہلے جاپان نے مشرقی اور جنوبی چین کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور 1941 سے 1942 تک کے عرصے میں اس نے تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، فلپائن، انڈونیشیا اور برما پر جو برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ کے زیر کنٹرول تھے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے کود پڑنے اور برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک کا ساتھ دینے کی وجہ سے جاپان نے اپنے زیر قبضہ ممالک سے بتدریج پسوائی اختیار کی، بلکہ اس کے بعض جزائر بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ انتیس جولائی سن 1957 عیسوی کو اقوام متحدہ کے تحت ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کا قیام عمل میں آیا۔ اس ایجنسی کے قیام کا مقصد ایٹمی توانائی کے پرامن استفادے کو یقینی بنانے کے لیے فعال ایٹمی مراکز کی نگرانی اور فوجی مقاصد اور عام تباہی والے ہتھیار بنانے کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال روکنا رہا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کا صدر دفتر ویانا میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے پانچ ممالک امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی نگرانی سے مستثنی ہیں، اور صہیونی حکومت جیسی ایٹمی ہتھیاروں کی حامل بعض حکومتیں اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بغي الظالمين و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک، لا تضاد فی حکمک ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک